الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بانی تنظیم اسلامی کا ایک کتابچہ ہے، رسول انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق انقلاب، یہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اس کے صفحہ اول پر سید قاسم محمود صاحب کی طرف سے تقدیم ہے، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیم کا مطلب ہے دیباچہ یا فورورڈ۔ الفضل بما شاہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اقرار کریں۔ بنگالی ہندو انٹرنیشنل کمیونسٹ آرگنائزیشن کے رکن ایم این رائے نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 100 بڑے آدمی کہ یہ کتاب کا نام ہے، کہ امریکی عیسائی مصنف ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کے نزدیک انسانی زندگی کے 2 علیحدہ میدان ہیں، ایک ہے مذہب، اخلاق اور روحانیت کا میدان، جبکہ ایک ہے تمدن، تہذیب، سیاست اور معاشرت کا میدان، اور ان دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب انسان تاریخ انسانی میں صرف اور صرف ایک ہی ہیں، اور وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کا بہترین دشمن عیسائی مورخ ایچ جی ویلز اپنی معروف تاریخ عالم میں، ہسٹری آف دا ورلڈ میں، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع کا حوالہ دینے کے بعد یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا، کوٹ، اگرچہ انسانی اخوت، مساوات اور حریت کے واعظ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، اور ایسے واعظ ہمیں مسیح ناصری کے ہاں بھی بہت ملتے ہیں، لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ یہ محمد ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی بار ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کیا۔ چنانچہ دشمنوں کی گواہی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا۔ انقلاب محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا انقلاب فرانس اور انقلاب روس سے تقابل کریں تو نظر آتا ہے کہ انقلاب فرانس میں صرف سیاسی نظام بدلا اور انقلاب روس میں صرف معاشی نظام تبدیل ہوا، لیکن انقلاب محمدی میں ہر چیز بدل گئی، مذہب بھی بدل گیا، عقائد بھی بدل گئے، رسومات بھی بدل گئیں، سیاسی نظام بھی بدل گیا، معاشی نظام بھی بدل گیا، معاشرت بھی بدل گئی، کوئی بھی شے اپنی سابقہ حالت میں قائم نہیں رہی۔ دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئے وہ سب جزوی تھے۔ دنیا کا جامع ترین انقلاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب تھا۔ کیوں اور کیسے؟ اس سوال کا مفصل، مدلل، مختصر مگر جامع جواب دینے کے لیے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے رسول انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق انقلاب کے عنوان سے 16 مئی 2004 کو الحمرہ ہال لاہور میں اہل علم و دانش کو خطاب کیا۔ یہ خطاب تحریری صورت میں مرتب کر کے کتابچے کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے سن 1984-85 میں مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج انقلاب کے موضوع پر 11 خطابات کیے تھے۔ ان خطابات کے مجموعے پر مشتمل ایک ضخیم کتاب منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے شائع ہو چکی ہے، جس کے اب تک متعدد ایڈیشن منظر عام پر آ چکے ہیں۔ زیر نظر کتابچے کو منہج انقلاب نبوی کے ایک جامع خلاصے کی حیثیت حاصل ہے۔ سید قاسم محمود، محترم ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، سورۃ توبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 28، سورہ صف آیت نمبر 9۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سورہ سبا آیت نمبر 28۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے موضوع پر براہ راست گفتگو سے قبل آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں۔ آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ہر شخص سوچے کہ کیا مال و دولت، حکومت، تعلیم، ٹیکنالوجی یا جمہوریت میں سے کوئی چیز ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے؟ میرے تجزیے کے مطابق آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ اسلامی انقلاب برپا کرنے کے اس طریقہ کار کو سمجھ لے جس طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا فرمایا۔ میری سوچ کے یہ پہلو تو آپ حضرات پر واضح ہوں گے کہ اس وقت عالمی پیمانے پر امت مسلمہ جس ذبو حالی کا شکار ہے، یہ اصل میں عذاب الہی ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زمین پر اللہ کے دین کے نمائندے بنائے گئے تھے، لیکن آج پوری دنیا میں کوئی ایک ملک بھی بطور ماڈل ایسا نہیں دکھا سکتے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ لوگو آؤ دیکھو یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے دین حق کے قیام کی برکات، لہٰذا ہم اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہیں۔ یہ بات جان لیجئے کہ اللہ کے اذن کے بغیر بھارت اور امریکہ سمیت دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ گویا اس وقت دنیا میں ہمارا جو حال ہو رہا ہے وہ اذن رب ہی سے ہو رہا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی صحیح نمائندگی نہیں کر رہے، بلکہ اپنے عمل سے اسے مس ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کا حل ایک ہی ہے، ہم کم سے کم دنیا کے کسی ایک ملک میں صحیح صحیح اسلامی نظام قائم کر کے دکھا دیں، اور پھر دنیا کو دعوت دیں کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام۔ ملکی اور قومی سطح پر پاکستان کے بارے میں بھی میرا یہ موقف آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے قیام کی وجہ جواز کھو بیٹھا ہے۔ ابھی اللہ کی طرف سے ایک مہلت باقی ہے، اور اب اس کے بقا و استحکام کی صرف ایک صورت ہے، یہاں پر اسلامی انقلاب برپا ہو۔ یہ ملک اسی مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ بانی مؤسس پاکستان قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ اسلام کی حریت، اخوت اور مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہی بات مفکر و مبشر و مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمائی۔ تیسری طرف یہ دیکھیے کہ عالمی سطح پر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی قوت امریکہ اور اس کے حواری اس بات پر تل گئے ہیں کہ دنیا میں کہیں پر اسلامی نظام کا ظہور نہ ہو۔ یہ وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے ابلیس کی زبان سے کہلوائی تھی۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے اشکارا شرع پیغمبر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج امریکہ اور پوری مغربی دنیا پر بالفعل یہ خوف طاری ہے کہ کہیں دنیا کے کسی کونے میں شرع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی ظہور نہ ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کہ جعل حق کے بعد زحق الباطل اس کا لازمی نتیجہ ہے، اور یہ خوف ان پر اس درجے مسلط ہے کہ ان کی پوری گلوبل پالیسی اسی پر مرکوز ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ عالم اسلام کے اندر اسلامی نظام کو قائم کرنے کا جذبہ انگڑائیاں لے رہا ہے، اور یہ جذبہ ان کے اعتبار سے بہت خوفناک جذبہ ہے۔ اس ضمن میں کمی صرف یہ ہے کہ ابھی اس جذبے کو صحیح راہ عمل نہیں مل رہی، اور محض جذبہ اس وقت تک ناکافی ہے جب تک اسے صحیح لائحہ عمل بھی نہ مل جائے۔ ان تینوں زاویوں کے حوالے سے میری بات جس نقطے پر آ کر مرکوز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو نظام زندگی کے طور پر نافذ و غالب کرنے کے لیے صحیح لائحہ عمل واضح کیا جانا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور صحیح لائحہ عمل وہی ہوگا جو سیرت النبی سے ماخوذ ہو۔ ہم نے وہ حدیث ایک جگہ جمع کر کے بہت عام کی ہیں جن سے یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ قیامت سے قبل دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اور کفار کا نیو ورلڈ آرڈر نہیں اسلام کا جسٹ ورلڈ آرڈر پوری دنیا پر غالب ہو کر رہے گا۔ یہ جس نیو ورلڈ آرڈر کو دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں وہ در حقیقت جو یعنی یہودی ورلڈ آرڈر ہے، جبکہ اسلامک ورلڈ آرڈر منصفانہ اور عادلانہ نظام ہے، اور اس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ یہ قیامت سے قبل پوری دنیا پر غالب ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ اسلام کے عالمی غلبے کا آغاز اسی طور سے ہوگا کہ یہ نظام پہلے کسی ایک ملک میں قائم ہوگا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جعل حق و زحق الباطل کی کیفیت جزیرہ نما عرب میں پیدا ہوئی تھی۔ دنیا کے کسی ایک ملک میں بھی یہ نظام کیسے قائم ہوگا، اس کے ضمن میں امام دارالحجرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، لا یصلح آخر هذه الامۃ الا بما صلح به اولها، یعنی اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریق پر جس پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ چنانچہ آج اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا طریقہ کار اچھی طرح سمجھنا ہوگا، اور پھر اسے اختیار اور اپلائی کرنا ہوگا۔ میں نے چند باتیں بطور تمہید عرض کی ہیں، تاکہ آج کی گفتگو کی اہمیت آپ پر واضح ہو جائے۔ آج غلبہ اسلام کے لیے لوگوں کے جذبے میں کمی نہیں، لیکن صحیح لایا عمل پیش نہ ہونے کے باعث تحریکیں ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں، اور ان کا حال بالفعل یہ ہو گیا ہے کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ اسلامی انقلاب کے لیے صحیح لایا عمل اختیار کرنا ہوگا جو صرف اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت اور حیات طیبہ میں ایک بہت عمدہ نمونہ موجود ہے۔ لیکن اس اسوہ حسنہ سے استفادے کی تین شرائط ہیں جو ساتھ ہی بیان فرما دی گئی ہیں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر و ذکر اللہ کثیرا، یعنی اس سے استفادہ وہی کر سکیں گے جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں، جو یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہی لوگ اس اسوہ حسنہ سے فائدہ اٹھا سکیں گے جسے قرآن حکیم ہدل للناس، یعنی تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت، جسے قرآن حکیم ہدل للناس یعنی تمام انسانی نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، یہی لوگ اس اسوہ حسنہ سے فائدہ اٹھا سکیں گے جسے قرآن ہدل للناس یعنی تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت کہتا ہے۔ لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکیں گے جن کے اندر تقویٰ موجود ہو۔ چنانچہ قرآن حکیم کے آغاز ہی میں واضح کر دیا گیا کہ یہ ہدل للمتقین ہے۔ انقلاب کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم، اس تمہیدی گفتگو کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انقلاب کسے کہتے ہیں۔ اس کے لفظی معنی ہیں تبدیلی، لہذا ہم یہ لفظ کسی بھی لفظ کے ساتھ جوڑ کر استعمال کر لیتے ہیں، مثلاً علمی انقلاب، ثقافتی انقلاب، سائنسی انقلاب، فوجی انقلاب۔ لیکن لفظ انقلاب کے اصطلاحی مفہوم میں اس استعمال کی گنجائش نہیں، بلکہ کسی معاشرے کے سیاسی نظام، معاشی نظام یا سماجی نظام میں سے کسی ایک میں بنیادی تبدیلی کو صحیح لفظ انقلاب سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ آج دنیا بھر میں انسانی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم مانا جاتا ہے، ان میں سے ایک حصہ فرد کی انفرادی زندگی سے متعلق ہے، جبکہ دوسرا حصہ زندگی کے اجتماعی معاملات کو محیط ہے۔ ان میں سے مقدم الذکر حصہ آج کے تصور ریلیجن یعنی مذہب کا دائرہ کار ہے، جو کہ عقائد یعنی ڈاگماز، مراسم عبودیت یعنی ریچولز، اور سماجی رسومات یعنی سوشل کسٹمز پر مشتمل ہے۔ آج دنیا بھر میں ان معاملات میں فرد کو آزاد تسلیم کیا جاتا ہے، چنانچہ ہر شخص کو آزادی حاصل ہے کہ وہ جس طرح کے چاہے عقائد اپنا لے، چاہے وہ ایک خدا کو مانے، چاہے سو کو مانے یا ہزار کو مانے، چاہے کسی کو بھی نہ مانے، جس طرح چاہے مراسم عبودیت بجا لائے، چاہے گوشہ نشین ہو کر تپسیائیں کرے، چاہے بتوں کے آگے سجدے کرے، یا ایک نادیدہ خدا کی پرستش کرے۔ مراسم عبودیت کی اسے آزادی ہے، چاہے روزے رکھے، نماز پڑھے، چاہے مندر میں جائے یا چرچ میں، اجازت ہے۔ اسی طرح سماجی رسومات ادا کرنے میں وہ آزاد ہے، شادی کے موقع پر چاہے نکاح پڑھوائے، چاہے پھیرے ڈلوائے، فوت شدہ شخص کی میت کو چاہے دفن کیا جائے، چاہے اسے جلا دیا جائے۔ زندگی کا دوسرا حصہ تہذیب، تمدن، ریاست اور سیاست یعنی اجتماعی نظام سے متعلق ہے، اور یہ سیاسی نظام، معاشی نظام اور سماجی نظام، دا پولیٹیکو سوشیو اکنامک سسٹم پر مشتمل ہے۔ اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس کا نام سیکولرزم ہے۔ واضح رہے کہ سیکولرزم کا مطلب لا مذہبیت نہیں ہے، بلکہ یہ ہمہ مذہبیت لا دینیت کے اصول پر مبنی ہے۔ سیکولرزم میں مذہب تو سارے قابل قبول ہیں، یہ بات تو بش بھی کہتا ہے کہ وی آر ریڈی ٹو ایمبریس اسلام، اسلام بطور مذہب پر انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں نے امریکہ میں آ کر سنیگوگ اور چرچ خریدے اور انہیں مساجد بنا لیا، ہم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ انہوں نے یہاں بڑی تعداد میں افرو امریکنز کو اور کچھ گوروں کو بھی کنورٹ کر کے مسلمان بنا لیا، ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ بحثیت مذہب ان کی اسلام سے کوئی جنگ نہیں ہے۔ لیکن ایک نظام، پولیٹیکو سوشیو اکنامک سسٹم کی حیثیت سے اسلام انہیں قطن گوارا نہیں۔ اسلام کے اسی تصور کو وہ بنیاد پرستی فنڈامنٹلزم کا نام دیتے ہیں، اور اس وقت چونکہ کچھ فنڈامنٹلسٹ لوگوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس پر دہشت گردی کا لیبل لگ گیا ہے، لہذا وہ فنڈامنٹلزم کو دہشت گردی یعنی ٹیررزم کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ کبھی وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نعرہ لگاتے ہیں تو کبھی بنیاد پرستی کے خلاف جنگ کا. حقیقت میں یہ جنگ اسلام کے نظام حیات کے خلاف ہے. یہ جنگ اسلام کے عقائد، عبادات اور رسومات کے خلاف نہیں. آج کی اصطلاح میں انقلاب اس اجتماعی نظام میں کسی تبدیلی کو کہتے ہیں، مذہبی میدان میں کسی بڑی سے بڑی تبدیلی کو بھی انقلاب نہیں کہا جا سکتا. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے. تاریخ انسانی میں سب سے بڑی مذہبی تبدیلی سن 300 عیسوی میں ہوئی، جب شہنشاہ روم کانسٹنٹائن یعنی قسطنطین اعظم نے عیسائیت اختیار کر لی اور ساری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی. مذہبی تاریخ کے اندر اتنی بڑی تبدیلی یعنی کنورشن کبھی نہیں ہوئی. سلطنت روما اس وقت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، یعنی پورا شمالی افریقہ، پورا مشرقی یورپ اور پورا مغربی ایشیا، لیکن اتنی بڑی مذہبی تبدیلی کا نام کبھی انقلابات کی تاریخ میں نہیں گنوایا گیا، اس لیے کہ اس مذہبی تبدیلی سے سیاسی، معاشی یا سماجی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. انقلاب یعنی ریولیوشن اس تبدیلی، وہ تبدیلی کہلائے گی جو کسی ملک کے سیاسی نظام، معاشی نظام یا سماجی نظام سے متعلق ہو اور بنیادی نوعیت کی ہو. کامل انقلاب کی واحد مثال انقلاب نبوی. اب ہم دنیا کے مشہور انقلابات کا جائزہ لیتے ہیں. ان میں انقلاب فرانس بہت مشہور ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ واقعی انقلاب تھا، لیکن اس سے صرف سیاسی نظام میں تبدیلی آئی تھی. مذہب پہلے بھی عیسائیت تھا، بعد میں بھی وہی رہا. سماجی ڈھانچے یعنی سوشل سٹرکچر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو انقلاب فرانس میں صرف سیاسی نظام تبدیل ہوا. دوسرا بہت مشہور انقلاب روس کا بولشویک انقلاب ہے، جو 1917 میں آیا. اس سے صرف معاشی نظام تبدیل ہوا، تمام ذرائع پیداوار قومیالیے گئے اور انفرادی ملکیت کا خاتمہ کر دیا گیا. نوٹ کیجئے، یہ دونوں انقلابات ہیں، جبکہ رومن امپائر کا بیقوت کرسچن ہو جانا انقلاب نہیں ہے. اب ذرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برپا کردہ انقلاب کا جائزہ لیجئے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا. ہم صرف جوش عقیدت میں یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا. یہ بات میں جذباتی انداز میں نہیں بلکہ ٹھنڈے تجزیے یعنی کولڈ انالیسس سے ثابت کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں اس پر اغیار کی گواہیاں پیش کروں گا، اس لیے کہ الفضل بما شہدت به الاعداء، اصل فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اقرار کریں. دوست اور اعتقاد رکھنے والے تو ہر چیز کی تعریف ہی کریں گے، اصل تعریف وہ ہے جو دشمن کی زبان سے ہو. اگر شیر دل کنگ رچرڈ نے صلاح الدین ایوبی کی تعریف کی تو معلوم ہوا کہ واقعتاً صلاح الدین ایوبی بڑی عظیم شخصیت تھی. ایم این رائے ایک بنگالی ہندو تھا اور وہ انٹرنیشنل کمیونسٹ آرگنائزیشن کا رکن تھا. اس نے 1920 میں بریڈلے ہال لاہور میں اسلام کا تاریخی کردار، دا ہسٹوریکل رول آف اسلام کے عنوان سے لیکچر دیا اور کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. واضح رہے کہ وہ عقیدت مند نہیں ہے، ایک بنگالی ہندو ہے اور ٹاپ کا کمیونسٹ ہے، لیکن وہ یہ بات تسلیم کر رہا ہے. یہ تو 1920 کی بات ہے، یعنی صدی کے آغاز سے 20 برس بعد. اب 1980 پر آ جائیے، صدی کے اختتام سے 20 برس قبل. امریکہ میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کتاب 100 لکھی. اس کتاب میں اس نے 5000 سالہ معلوم انسانی تاریخ میں سے ایسے 100 انسانوں کا انتخاب یعنی سلیکشن کر کے ان کی درجہ بندی یعنی گریڈیشن کی جنہوں نے انسانی تمدن کے دھارے کے رخ کو موڑنے میں مؤثر کردار ادا کیا، اور اس درجہ بندی میں وہ نمبر 1 پر لایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہے اور میری اطلاع کی حد تک ابھی زندہ ہے اور منہیٹن میں رہائش پذیر ہے. اس کی یہ کتاب دنیا میں بہت عام ہوئی، لیکن اشاعت کے بعد وہ بہت جلد نایاب ہو گئی تھی اور عام خیال یہ تھا کہ شاید کسی سازش کے تحت اسے غائب کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس نے اس کتاب میں عیسائیوں کے نزدیک خدا کے اکلوتے بیٹے حضرت مسیح علیہ السلام کو نمبر 3 پر رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر لایا، اور یہ بات عیسائی دنیا کے لیے قابل قبول اور قابل برداشت نہیں تھی. اس نے لکھا ہے, مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لسٹ آف دا ورلڈز موسٹ انفلوئنشل پرسنز مے سرپرائز سم ریڈرز اینڈ مے بی کوسچنڈ بائی ادرس, بٹ ہی واز دا اونلی مین ان ہسٹری ہو واز سپریملی سکسیزفل آن بوتھ دا ریلیجیس اینڈ سیکولر لیولس. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کے نزدیک انسانی زندگی کے دو علیحدہ علیحدہ میدان ہیں, ایک ہے مذہب اخلاق اور روحانیت کا میدان, جبکہ ایک ہے تمدن سیاست اور معاشرت کا. اور ان دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب سپریملی سکسیزفل انسان تاریخ انسانی میں صرف اور صرف ایک ہی ہیں, اور وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جن لوگوں کو بالعموم بڑا سمجھا جاتا ہے ان کی عظمت کسی ایک پہلو سے نمایاں ہوتی ہے. عبادت گزاری اور نفس کشی میں گوتم بدھ بہت اونچا ہے, اخلاقی تعلیمات کے اعتبار سے حضرت مسیح بہت اونچے ہیں, لیکن ریاست حکومت اور سیاست میں ان کا کوئی دخل نہیں. فتوحات اور ملک گیری کے حوالے سے سکندر اعظم بہت اونچا ہے, اٹیلا بہت اونچا ہے, چنگیز خان بہت اونچا ہے, اکبر اعظم بہت اونچا ہے, اور بھی بڑے بڑے حکمران ہو گزرے ہیں, لیکن دین اخلاق اور روحانیت میں ان کا کوئی مقام تھا. یہاں زیرو سے بھی کام نہیں چلے گا, مائنس لانا پڑے گا. تاریخ انسانی میں صرف اور صرف ایک ہی انسان ہے جو ہر اعتبار سے بلند ترین اور کامیاب ترین قرار پاتا ہے, اور وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اغیار کی گواہیوں میں سے تیسری گواہی میں ایچ جی ویلز کی دیا کرتا ہوں, لیکن اس کی جس عبارت کا میں حوالہ دیتا ہوں اس کی کتاب آ کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ کے نئے ایڈیشن سے اس عبارت کو نکال دیا گیا ہے. واقعتاً کسی دشمن کی زبان سے اس سے بڑا خراج تحسین ممکن نہیں, اس لیے کہ ایچ جی ویلز بدترین دشمن ہے. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین, دو بدبخت جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے, ان سے کہیں زیادہ زہریلے اور ان سے کہیں زیادہ کمینگی کے والے جملے کہے ہیں. لیکن جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ کے مندرجہ ذیل الفاظ کا حوالہ دیا ہے تو وہ گھٹنے ٹیک کر خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہو گیا ہے. خطبہ حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد, الا لا فضل للعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. مسند احمد. لوگو آگاہ ہو جاؤ, یقیناً تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے, خبردار نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر, اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر. فضیلت کی بنیاد صرف تقوی یعنی خوف خدا ہے. ایچ جی ویلز اگرچہ عیسائی ہے لیکن خطبہ حجت الوداع کا حوالہ دینے کے بعد وہ یہ اعتراف کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے. اگرچہ انسانی اخوت مساوات اور حریت کے واعظ تو دنیا میں پہلے بھی کہے گئے تھے, اور ایسے واعظ ہمیں مسیح ناصری یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی بہت ملتے ہیں, لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ یہ محمد ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی بار ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کیا. چنانچہ دشمنوں کی گواہی سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا. انقلاب محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا انقلاب فرانس اور انقلاب روس سے تقابل کریں تو نظر آتا ہے کہ انقلاب فرانس میں صرف سیاسی نظام بدلا اور انقلاب روس میں صرف معاشی نظام تبدیل ہوا, لیکن انقلاب محمدی میں ہر چیز بدل گئی. مذہب بھی بدل گیا, عقائد بھی بدل گئے, رسومات بھی بدل گئیں, سیاسی نظام بھی بدل گیا, معاشی نظام بھی بدل گیا, معاشرت بھی بدل گئی, کوئی بھی شے اپنی سابقہ حالت پر قائم نہیں رہی. ڈھونڈ کر بتائیے کہ فلاں چیز جوں کی توں رہ گئی. جہاں پڑھے لکھے لوگ انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے, اس قوم کو آپ نے علم کے میدان میں دنیا کا امام بنا دیا. انہوں نے نئے نئے علوم ایجاد کیے, پوری دنیا کا علم سمیٹ کر ہندوستان اور یونان تک سے علم لے کر اسے مزید ڈیولپ کر کے دنیا کے سامنے رکھا, تو پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ دنیا کا جامع ترین, گھمبیر ترین اور موسٹ پروفاؤنڈ انقلاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب تھا. کوئی دوسرا انقلاب اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. باقی سب جزوی یعنی پارشل انقلابات تھے. باقی تمام انقلابات میں آپ دیکھیں گے کہ فکر اور دعوت دینے والے کچھ اور لوگ تھے, جبکہ انقلاب برپا کرنے والے کچھ اور۔ مارکس اور اینجلز نے کتاب داس کیپیٹال جرمنی یا انگلستان میں بیٹھ کر لکھی، لیکن جرمنی اور انگلستان کے کسی ایک گاؤں میں بھی مارکسسٹ انقلاب نہیں آیا، بلکہ تیسرے دیواڑے کہاں جا کر روس میں بالشوک اور مانشوک کے ہاتھوں انقلاب آیا اور عین وقت پر فرنٹ پر لینن آ گیا۔ اس انقلاب کے برپا کرنے میں نہ مارکس کا کوئی حصہ ہے نہ اینجلز کا، تو فکر دینے والے اور تھے اور انقلاب برپا کرنے والے اور۔ اسی طرح والٹیئر اور روسو جیسے بے شمار اصحاب قلم تھے جنہوں نے حریت، آزادی اور جمہوریت کا ایک فکر دیا تھا، لیکن وہ ماس ڈیسک ورکر تھے، کتابیں لکھ سکتے تھے، میدان میں اتر کر قیادت نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا فرانس میں انقلاب برپا کیا اوباش اور بدماش لوگوں نے، یہی وجہ ہے کہ انقلاب فرانس انتہائی خونی انقلاب تھا، اسے کنٹرول کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں، اور ہجوم یعنی موب جو چاہے کر گزرے۔ اب ذرا کنٹراسٹ دیکھیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب دنیا کا واحد انقلاب ہے کہ ابتدا سے انتہا تک اس کی قیادت ایک ہی ہستی کر رہی ہے، ایک وقت میں وہی ہیں جو مکے میں سٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں، گلی گلی گھوم کر دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ کوئی پاگل کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی کہتا ہے شاعر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب برداشت کر رہے ہیں، آپ نے کبھی پلٹ کر نہیں کہا پاگل تم ہو، لیکن وہی شخص ہے جو میدان بدر میں فوج کی کمان کر رہا ہے۔ کوئی ہے تاریخ میں اس کی مثال؟ میں پھر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کے وہی الفاظ دہراؤں گا کہ ہی از دا اونلی پرسن، کہاں گلی گلی دعوت دینے والا ایک شخص، کہاں ایک فوج کی کمان کرنے والا قائد، کوئی ہے مناسبت؟ اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات نوٹ کیجئے کہ ٹوائن بی پچھلی صدی کا ایک بہت بڑا فلاسفر آف ہسٹری گزرا ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بڑا زہر میں بجا ہوا جملہ کہا ہے، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین، یعنی معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے، نقل کفر کفر نباشت، البتہ ایک سیاستدان کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے۔ ٹوائن بی کے اس ایک جملے کی شرح میں انگلینڈ کے پروفیسر ڈاکٹر مونٹگومری واٹ نے دو کتابیں لکھ دیں، محمد ایٹ مکہ اور محمد ایٹ مدینہ۔ محمد ایٹ مدینہ میں اس نے بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعریف کے جو الفاظ ممکن تھے سپرلیٹیو ڈگری میں استعمال کیے، لیکن بباطن اس نے ایک تضاد یعنی کنٹراسٹ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ مکے والا محمد تو کچھ اور تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مدینے والا محمد کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تعریفی الفاظ سے دھوکہ کھا کر زیاحلق مرحوم نے اس منٹگومری وارڈ کو مرکزی صحت کانفرنس کے اجلاس میں چیف سپیکر کی حیثیت سے بلا لیا تھا، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کس تیاری سے سیرت طیبہ میں یہ تضاد دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کی تصویریں مختلف ہیں۔ دراصل جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی دیکھتے ہیں تو اگرچہ وہ آپ کو نبی یا رسول نہیں مانتے، لیکن وہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ آپ کی زندگی نبیوں سے کچھ مشابہ ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھوم پھر کر تبلیغ کرتے تھے، ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دے رہے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ کہا گیا انہوں نے برداشت کیا، کوئی جواب نہیں دیا، اسی طرح کا طرز عمل حضرت محمد نے بھی اختیار فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ان کے نزدیک یہ تو کچھ نبیوں والا نقشہ ہے جس میں آپ معاذ اللہ فیل ہو گئے، یہاں سے تو بقول ان کے جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ وہ ہجرت کو فلائٹ یعنی فرار کا نام دیتے ہیں، حالانکہ فلائٹ تو کسی خوف کی بنیاد پر ہوتی ہے، جبکہ ہجرت خوف کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ ایک حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی تھی، اور اس کا مقصد آپ کے لیے متبادل بیس تلاش کرنا تھا۔ بہرحال ان مستشرقین کو مدینہ میں فروکش ایک بالکل نئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں، جو بڑے مدبر سیاستدان ہیں، جو ایک ریاست کے حکمران ہیں، جو فوج کے کمانڈر ہیں۔ یہاں آ کر آپ یہودیوں سے معاہدے کر رہے ہیں، یہاں پر ان کے تدبر یعنی اسٹیٹسمینشپ اور موقع شناسی کا کمال ظاہر ہو رہا ہے. ان کے نزدیک یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تضاد ہے. یہاں پر ان کے تدبر یعنی اسٹیٹسمینشپ اور موقع شناسی کا کمال ظاہر ہو رہا ہے. ان کے نزدیک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تضاد یعنی کانٹراڈکشن ہے. اس کا حوالہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس اعتبار سے واقعتاً کنٹراسٹ کی حامل ہے کہ ایک انقلابی دعوت کا آغاز بھی آپ نے کیا اور اسے کامیابی کی آخری منزل تک بھی خود پہنچایا. دنیا کے انقلابات میں کوئی بھی دوسرا انقلاب ایک حیات انسانی کے عرصے یعنی لائف سپین میں پورا نہیں ہوا، بلکہ فکر دینے والے مرکب گئے، بعد میں کہیں وہ فکر پروان چڑھا اور اس کی بنیاد پر کہیں انقلاب آ گیا. جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب اس اعتبار سے منفرد اور لاسانی ہے کہ ایک انسانی زندگی کے اندر کل 23 سال کے عرصے میں الف سے یہ تک انقلاب کے تمام مراحل طے ہوئے. اس سے میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ آج عہد حاضر میں اجتماعیت، سوشیالوجی یا پولیٹیکل سائنس کا کوئی طالب علم پوری دیانتداری سے انقلاب کا صحیح طریقہ کار اخذ کرنا چاہے تو اسے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مکمل رہنمائی مل سکتی ہے. گویا طریقے انقلاب کے لیے اب دنیا کے سامنے صرف ایک ہی منبع و سرچشمہ یعنی سورس ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. چنانچہ میں انقلاب کے طریقہ کار پر جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس کے لیے میرا سورس صرف سیرت محمدی ہے. میں اسلامی اصطلاحات دین، اسلام، ایمان، جہاد اور قتال استعمال کیے بغیر جدید اصطلاحات میں انقلاب کے مراحل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دور زوال کے دوران ان اصطلاحات کا مفہوم محدود اور مسک یعنی لمیٹڈ اینڈ پرورٹڈ ہو گیا ہے، اور ہم جب بھی کوئی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس کا وہی مسک شدہ تصور ذہن میں آتا ہے. لیکن اگر ان اصطلاحات سے صرف صرف نظر کرتے ہوئے جدید ٹرمینالوجی میں بات کی جائے تو انقلاب کا خاکہ نسبت آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے. اس کے بعد مناسب ہوگا کہ اس خاکہ میں قرآن و حدیث کی اصطلاحات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور واقعات کا رنگ بھر دیا جائے. انقلابی عمل کے لوازم و مراحل، ایک مکمل انقلاب کے 6 یا 7 مراحل ہیں. نمبر 1، انقلابی نظریہ. ہر انقلاب کی پہلی ضرورت ایک ایسا انقلابی نظریہ اور انقلابی فلسفہ ہوتی ہے جو پہلے سے موجود پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی جڑوں پر تیشہ بن کر گرے، اور جب تک اس کے اندر ایسی کاٹ موجود نہ ہو کہ یہ موجودہ سیاسی نظام کو کاٹتا ہو، معاشی نظام کو کاٹتا ہو، سماجی نظام کو کاٹتا ہو، اس وقت تک وہ انقلابی نظریہ نہیں ماز باز یا سرمن ہے. دوسرا یہ کہ اگر وہ نظریہ اور فلسفہ نیا ہے تو معاملہ آسان ہے، وہ اپنی اصطلاحات خود وضع کرے گا اور ان اصطلاحات کے معنی خود معین کرے گا. لیکن اگر وہ کوئی پرانا نظریہ ہے تو اب اس کی جدید تعبیر پیش کرنا ہوگی اور اس کی وضاحت دور حاضر کی جدید اصطلاحات کے مطابق وقت کی علمی سطح پر کرنا ہوگی. پھر اس نظریے کو پھیلایا جائے، عام کیا جائے، اور اس کے لیے دور جدید کے تمام میسر ذرائع ابلاغ استعمال کیے جائیں. پہلے کبھی صرف گلیوں بازاروں میں گھوم کر لوگوں کو جمع کر کے دعوت دی جاتی تھی، یا لوگوں کو کھانے پر بلا لیا جاتا اور ان کے سامنے کوئی بات رکھی جاتی. لیکن اب جلسے ہو سکتے ہیں، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. چنانچہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سمیت دور جدید کے تمام ذرائع ابلاغ انقلابی نظریے کی تشہیر و اشاعت کے لیے استعمال کیے جانے چاہئیں. نمبر 2، تنظیم. دوسرے مرحلے کے طور پر جو لوگ اس نظریے کو قبول کر لیں انہیں ایک حیات اجتماعی کے تحت منظم کیا جائے. اس حیات اجتماعی یا تنظیم کی بھی 2 شرطیں ہیں. اولاً یہ بڑی مضبوط ڈسپلن والی تنظیم ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب مقابلہ پیش آئے گا اور آپ موجودہ نظام کو ختم کرنے کے لیے میدان میں آئیں گے تو مراعات یافتہ طبقات جن کے اس نظام سے مفادات وابستہ ہیں اس نظام کی پاسبانی کی خاطر آپ کو کچلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے. نظام کونا کے پاس مانو یہ معرض انقلاب میں ہے، تب آپ کو ان کے مقابل ایک فوجی ڈسپلن کی ضرورت ہوگی. محض موب مقابلہ نہیں کر سکے گا، بلکہ یہاں لسن اینڈ اوبے کے اصول کے تحت ہونے والی مضبوط جماعت درکار ہوگی جس کے ڈسپلن کا یہ عالم ہو دیئرز ناٹ ٹو ریزن وائی، دیئرز بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. ثانیاً یہ کہ اس تنظیم میں کارکنوں کی حیثیت اور مرتبے کا تعین تحریک کے ساتھ وفاداری اور قربانی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ یہ कि कोई ब्राह्मण हो तो ऊंचा है और शूद्र हो तो नीचा है। अगर ऐसा है तो फिर ये इनकलाबी तंजीम नहीं। इनकलाबी तंजीम में तो हर शख्स की कमिटमेंट की गहराई और तहरीक के साथ उसकी वाबस्तगी और वफादारी की बुनियाद पर उसकी हैसियत का तयन होगा। ये भी देखा जाएगा कि उसने कितनी कुर्बानी दी है। ऐन मुमकिन है कि एक शूद्र कम्युनिस्ट पार्टी में ऊपर चला जाए और ब्राह्मण नीचे रह जाए।